أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا गुज़श्ता एक माह से चंद दिन भाई जिन्हें अफ्रीका के दौरे की तौफीक मिली है, यानी सारे अफ्रीका की तो नहीं मगर छह मगरबी अफ्रीका के ममालिक की, और इस दौरे के नतीजे में अल्लाह ताला के फज़ल से मुझे बहुत फायदा पहुंचा और बहुत से ऐसे तजारब हुए जिनके मुतालिक रिपोर्टों से हरगिज वो फायदा नहीं, जिनका हकीकी इलम रिपोर्टों के जरिए हासिल नहीं हो सकता था। जब तक इंसान तजुर्बे में से खुद न गुजरे, अपनी आंखों से हालात का मुशाहदा न करे, उस वक्त तक रिपोर्टें कैसी ही उमदा और कैसी तफसीली की हों, हरगिज वैसा फायदा नहीं हासिल हो सकता। चुनांचे बहुत से उमूर में अल्लाह ताला के फज़ल से नई रहनुमाई हासिल हुई और बहुत से तजुर्बों से बाज खामियों का इलम भी हुआ। अफ्रीका में बसने वाली कौमों की खास खूबियों के मतलब भी रोशनी मिली, जिनके मतलब पहले दूर बैठे अंदाजा नहीं हो सकता था। अगरचे ये दौरा तकरीबन एक माह चंद दिन का था, लेकिन इसके नतीजे में जो काम पैदा हुए हैं और जो नए मंसूबे उभरे हैं, उन पर अमल दरामद करवाने के लिए महीने दरकार होंगे। और जैसा कि मैंने नाइजीरिया में आखिरी दौरे के वक्त जमात का बयान की थी कि असल में तो काम का आगाज अब होगा जबकि दौरा खत्म हो रहा है, और इस दौरान बहुत सी हिदायात जो मुख्तलिफ अफ्रीका के ममालिक को दी हैं, इनको तमाम अफ्रीका के ममालिक में अफ्रीका के ममालिक तक कशस की सूरत में पहुंचाना, फिर उनका इन सब बातों को सुनना और उनसे रहनुमाई हासिल करके आइंदा के लिए मनसूबे बनाना, बहुत ज्यादा इतना काम है कि जो मैं पीछे छोड़ के आया हूं। अल्लाह ताला जमात को तौफीक बख्शे कि उस इस दौरे से हर लिहाज से इस्तेफादा कर सके, लेकिन जो काम पीछे छोड़ के आया हूं उतना ही काम साथ ही लेके आया हूं, यानी मरकजी जमात के अहदेदारों के लिए बहुत से ऐसे काम पड़े हैं जिनको महीनों की मेहनत के बाद समेटा जा सकता है। जो तजारब हुए उनमें इस एक अफसोसनाक पहलू जो सामने आया वो ये था कि जमातों तक हकीकत में खुतबात के मज़मून को नहीं पहुंचाया जा रहा। रिपोर्टों से इतना तो मालूम होता रहा के बाद मुरब्बियान ने लिखा कि हम खुतबात का खुलासा जमात तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन दौरे के दौरान जो मजालिस हुई हैं सवाल जवाब की, उनसे ये अंदाजा हुआ कि न सिर्फ ये कि खुतबात के मजामीन से पूरी तरह सारी जमात को आगाह नहीं रखा गया, बल्कि मुख्तलिफ मजामीन पर जो सवाल जवाब की मजालिस रखती रही हैं ان بہت سے اہم سوالات کے جوابات دیے جاتے رہے ہیں اور بار بار مختلف رنگ میں ان کو روشنی ڈالی جا چکی ہے. ان امور کا بھی جماعت کی اکثریت کو علم نہیں تھا, چنانچہ اکثر مجالس میں وہ تمام سوالات دوبارہ ہوئے جن پر پہلے روشنی ڈالی جا چکی ہے. ان تمام امور میں انہوں نے رہنمائی طلب کی جن کے اوپر خطبات میں بکثرت روشنی ڈالی جا چکی ہے. اور اس کا بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ گزشتہ چند سال سے بعض خطبات تو وقتی نوعیت کے تھے, انہیں وقتی ضرورتوں سے تعلق رکھنے والے, لیکن بہت سے خطبات ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک منصوبے کے تحت مجھے خطبات دینے کی توفیق بخشی اور آئندہ صدی کی تیاری سے تعلق رکھنے والے خطبات تھے. اور ایک مسلسل ایک ایسا خطبہ کے بعد خطبہ مضمون وار چلتا رہا جس کے نتیجے میں تمام عالم کی جماعتوں کو یکجہتی ادا کرنے کے لحاظ سے بہت ہی ان خطبات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. اور مقصد بھی ان کا یہی تھا کہ ہم جو امت واحدہ کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں تو ساری جماعت آئندہ صدی میں باہر ہونے سے پہلے خود عملاً ایک امت واحدہ بن چکی ہو, اپنے نظریات کے لحاظ سے, اپنے کردار کے لحاظ سے, ان سوچوں کی نہج کے لحاظ سے, طرز فکر, طرز زندگی, ہر پہلو سے اسلام نے اس تفصیل سے تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اگر اس ساری تعلیم کو محفوظ رکھا جائے تو دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی ہندو مسلمان بستا ہو اس کا کردار بین ایسا ہو سکتا ہے جو دنیا کے کسی دوسرے کونے میں بسنے والے ہندو کا ہوگا. اور اس پہلو سے یورپ اور افریقہ اور مشرق کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ فرق باقی رہ جائیں تو اسلام کی عالمی تعلیم عملاً ہمارے کردار میں ظاہر نہیں ہوگی, اور جس خدا واحد کی ہم پرستش کرتے ہیں اس کا پرتو ہماری زندگی پر ایسا یکسانیت سے نہیں پڑے گا کہ جس کے نتیجے میں ہم زمین پر بھی خدا کی توحید کو قائم کرنے والے ہوں اور امت واحدہ بن کر خدا کی توحید کو عملاً دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہوں. یہ وہ مقصد تھا جس کے پیش نظر وہ خطبات دیے گئے, لیکن ان میں مجھے محسوس ہوا الا ماشاء اللہ بعض ربیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جماعت کی تربیت انہوں نے بہت اچھی کی ہے, لیکن اکثر حصوں میں یہ خلا محسوس ہوا. اور یہ خلا ضرورت میں ہی موجود ہے کئی جگہ, اور زبان کی دقت اس میں اس کام کی راہ میں حائل ہوتی رہی ہے. یعنی اچھا ترجمہ کرنے والے جو ساتھ ساتھ خطبات کا ترجمہ کر کے ساری جماعت کو پہنچائیں ان کا یا فقدان ہے یا کمی ہے. لیکن جہاں تک افریقہ کا تعلق ہے وہاں یہ لوگ بہرحال نہیں ہے, کیونکہ میں نے دنیا میں کہیں ایسا اچھا ترجمہ کرنے والے کبھی نہیں دیکھے جیسے افریقی لوگ ترجمہ کرنے کی مہارت رکھتے ہیں. اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کو ایسی اعلیٰ ذہنی استعدادیں بخشی ہیں کہ بعض دفعہ مسلسل 30-30, 40-40 منٹ تک بغیر روک کے ایک مضمون بیان کیا گیا اور ترجمہ کرنے والے نے مسلسل بغیر کسی روک کے اور بغیر کسی تعطل کے درمیان میں خلا ڈالے بغیر وہ ترجمے کو اسی طرح سے بیان کیا ہے, اسی طرح جذبات کے ساتھ وہ ابھرتا بھی تھا اور پھر ہلکی آواز جہاں ہونی چاہیے تھی وہاں ہلکی آواز اختیار کرتا تھا. اس کے جسم کی حرکتیں, اس کے انداز سارے بتاتے تھے کہ مضمون میں ڈوب کر مضمون کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور ایسی اعلیٰ جو خدا تعالیٰ نے ان کو قابلیت عطا کی ہے شاید ہی دنیا کے کسی قوم میں اس کثرت کے ساتھ کسی کو عطا ہوئی ہو. معمولی معلمین جن کا زیادہ علم نہیں تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے ایسی اچھی ترجمانی کرتے تھے کہ باہر میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء بھی ایسی ترجمانی نہیں کر سکتے. خود ہمارے مبلغین بھی جہاں خود ترجمانی کی کوشش کرتے تھے بعض ان میں سے بہت اچھے بھی تھے, لیکن ویسا رنگ پیدا نہیں ہو سکا جیسا عام مولمین مقامی لوگ اپنی زبانوں میں ترجمانی کرتے ہیں. اور وہاں زبانیں بڑی کثرت سے پائی جاتی ہیں اور ہر زبان میں خطبات کا اور بنیادی نور پر روشنی ڈالنے والی مجالس کی کارگزاری کے تجربے ہونے چاہیے, اور یہ سب مواد وہاں موجود ہے, ایسے لوگ موجود ہیں الگ الگ فن سے جو جامعہ میں پڑھ کر ہمارے مولین وہاں گئے ہیں, وہ اردو سے براہ راست بہت اچھا ترجمہ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ عذر کے ترجمہ کرنے کے لیے ہمارے پاس سامان نہیں تھا, یہ عذر تو قابل قبول نہیں ہے. دوسرے وہاں کی جماعتوں کے سامنے جو براہ راست باتیں ہوئی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اثر کو بہت زیادہ قبول کرنے والے ہیں, اور جن امور پر ان کی بات سمجھ آ جائے اس پر اس قدر بشاشت سے کھل اٹھتے ہیں اور خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے ہیں کہ اتنی روشن دماغ قوم اللہ تعالیٰ کی فضل سے وہاں موجود ہے. جو میں یہ نہیں کہتا کہ یونیک ہے, دنیا میں ایسی اور قومیں نہیں ہوگی, لیکن روشن دماغی کے لحاظ سے دنیا کی سطح اول کی قوموں میں وہ لوگ شمار ہو سکتے ہیں. جانے سے پہلے جو تاثر لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ افریقہ کوئی ایک تاریخ بر اعظم ہے اور بڑی جہالت ہے, اور اس لحاظ سے شاید مجھے اپنی بات بیان کرنی ان تک پہنچانی مشکل ہوگی, مگر میں نے تو وہاں بڑی روشنی دیکھی ہے, ہندوؤں میں بھی اور غیر ہندوؤں میں بھی, عام مسلمانوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی. ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو روشنی دماغ بنایا ہے, اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کھلے ہیں دماغ کے. تعصبات ہوں گی تو دلیل سننے کے بعد وہ تعصبات فوراً دھوئیں کی طرح ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی تبدیلی پیدا کرتے ہیں. اتنا زیادہ کام کا موقع وہاں موجود ہے اور اس طرح سے اسلام کا نور پھیلانے کے مواقع موجود ہیں کہ شاید یہ دنیا میں کتنا ہو. اگر ان لوگوں تک مثلا گزشتہ دو سال تین سال کے خود خصوصیت کے ساتھ باقاعدہ پہنچائے جاتے تو اس وقت تک ان کی حالت اور ہوتی. اس ایک مہینے کے اندر اندر بھی اللہ کے فضل سے ان میں اتنی بیداری پیدا ہوئی ہے, اتنی نمایاں روحانی تبدیلی نظر آئی ہے, اور بات کو جذب کر کے فوراً اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کے لحاظ سے وہ سنینا و آتانا کا عجیب نمونہ ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالی نے جو ہمیں مواقع عطا فرمائے ہیں اگر ہم ان سے پورا استفادہ کریں تو عظیم شان انقلاب کے لیے افریقہ میں بنیادی قائم کی جا سکتی ہے. اس پہلو سے جب میں وہاں جامعہ وغیرہ کا جائزہ لیا تو وہاں بھی علمی لحاظ سے ہمیں کمزوری دکھائی دی. جیسا جامعہ کا اسٹاف یا عملہ ربان میں موجود ہے, اس نے شیل دی ہم وہاں سر دست علماء ان کو مہیا نہیں کر سکے, اور جو جن حالات میں جامعہ احمدیہ مختلف ممالک میں جاری ہیں بنیادی سہولتوں کے لحاظ سے بھی بہت ہی زیادہ کمی ہے, اور بعض دفعہ تو تکلیف ہوتی تھی شریف کہ معمولی اگلے ضرورتیں تھیں ان کی پوری نہیں ہوئی. اس کے باوجود ان کے طلباء میں حیرت انگیز صبر ہے, ڈسپلن ہے, اطاعت کی روح ہے. بعض جگہ میں نے دیکھی یہاں ہاسٹل کی حالت ایسی ناگفتہ بھی تھی, اگر پاکستانی یا کسی اور قوم کے لوگ ہوتے تو بغاوت کھڑی ہو جاتی وہاں. اگر ظاہری بغاوت نہیں تو کم سے کم شدید گفتگو چینیاں اور اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو جاتا, لیکن وہ لوگ صبر کا پیکٹ بنے ہوئے خاموشی کے ساتھ ان حالات کو برداشت کر رہے ہیں. اور جب میں نے جائزہ لیا اور تفصیل سے دیکھا تو اس وقت بھی ان لوگوں نے زبان پر ایک لفظ شکر کا نہیں زبان پر ایک لفظ شکر کا نہیں بولے گیا ہے, اور جب میں نے ان کو بتایا کہ ہم یہ کریں گے اس وقت ان کے چہروں کا اطمینان جو تھا وہ دیکھنے کے لائق تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ خدا دار چیز ہے, ہم حقدار تو نہیں ہیں گویا, لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ ہم یہ چیزیں بھی مل جائیں گی. ایسی صبر اور شکر کرنے والی قوم کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک ہونا چاہیے. ان تمام امور کے علاوہ بے شمار ایسے امور ہیں جن پر پہلے نظر نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے فضل سے ان کو نمایاں کر کے سامنے کیا اور ان ترقی کے بہت سے نئے امکانات روشن ہوئے جو دورے کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ میرے سامنے آتے. اس وقت خصوصیت کے ساتھ میں خطبات کے ترجمے اور کیسٹس کے نظام کو عام کرنے کے متعلق جماعت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. یہ درست ہے کہ جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے علماء ہیں جو دنیاوی علوم کے لحاظ سے یا دینی علوم میں کلاسیکل علوم کے لحاظ سے جن کو ظاہری علوم کہا جاتا ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ ہوں گے اور ہیں. اس کا مجھے علم ہے. بعض ہمارے اساتذہ ہیں جامعہ کے, بعض اور پروفیسرز ہیں, اسی طرح سلسلے کے اور تجربہ کار مقدمان ہیں جنہوں نے بہت گہرا علم حاصل کیا ہے. اور اتنی حد تک میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کے مقابل پر علم رکھتا ہوں, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خلافت سے ایک تعلق ہے اور علوم کی روح سے وہ اللہ تعالیٰ خلفاء کو آگاہ کرتا ہے. اور جماعت کی زمانے کے لحاظ سے ضروریات سے خلفاء کو متنبہ کرتا ہے. خلفاء کی نظر سارے عالمی ضروریات پر ہوتی ہے اور جن علوم کی تفسیر کی ضرورت پڑے جیسی واسطے خدا تعالیٰ خود اپنے خلفاء کو عطا فرماتا ہے ویسی ہی ایک علم میں کسی مقام کا رکھنے والا عالم ہو اس کو اپنے قصبی طور پر نصیب نہیں ہو سکتی. یہ وحدت ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس میں کوئی کوشش یا جد و جہد کا دخل نہیں, نہ حقداری کا دعویٰ ہے, بلکہ اللہ کو اپنے دین کی ضرورتوں کو بہتر علم ہے اور جن کے سپرد وہ کام کرتا ہے ان پر وہ ضرورت رسم فرماتا ہے. اس پہلو سے میں نے بہت زور دیا تھا کہ خطبات کو تمام تر دوستوں تک پہنچانا چاہیے. پھر ایک اور بات بڑی اہم یہ ہے کہ جماعت کا جو ذاتی تعلق خلیفہ وقت سے ہوتا ہے اور خلیفہ وقت کو جو گہری محبت اپنی جماعت سے ہے اس کا کوئی دوسرا عالم دعویٰ نہیں کر سکتا, اس کے وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا وہ رشتہ ہے کیا. اس کا گہرا محبت اور پیار کا رشتہ ہے کہ خونی رشتوں میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور ایسی فضائیت ہے دوسری طرف سے جماعت کی طرف سے بھی کہ اس کا کوئی نظارہ اور نظر دکھائی نہیں دے سکتا. اس لیے علماء اگر ظاہری علم میں اس سے بے شک بہتر ہوں, لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کی باتوں میں زیادہ اثر ہوگا بنسبت میری باتوں کے, یا جو باتیں میں جماعت کو سمجھا سکتا ہوں وہ ریپلیس کر سکتے ہیں اور اب خود وہ ویسی باتیں اس سے بہتر انگیز سمجھا سکتے ہیں. چنانچہ افریقہ میں اس بات کا تجربہ ہوا, بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کے متعلق ماتشی بھی تھی, روزمرہ کے عام مسائل ہیں, علماء ان پر روشنی ڈالتے رہے ہیں, ان کے پاس کتابیں بھی مہیا ہیں, اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ علماء اس پر روشنی ڈالی, ان کے 12 سوالات کے جواب بھی ہیں, لیکن پچھلے بھی باقی رہی. جب میں نے اپنے رنگ میں ان کو سمجھایا تو ان کے چہرے کے آثار بتاتے تھے کہ ایک دم مجھے گویا کایا پلٹ گئی ہم دل کی, اور بعض وقت بے چار ہو کر وہ نعرہ تقدیر بلند کرتے تھے کہ اب ہمیں بات کی سمجھ آئی ہے. جن ممالک میں ایسے سوالات جو کچھ نہ رہے وہ رفتہ رفتہ اس رنگ میں دیکھے جانے لگے کہ گویا وہ مترز ہیں, ان ممالک میں جب ان مسائل پر میں نے روشنی ڈالی تو معلوم ہوا کہ ہرگز وہ لوگ مترز نہیں تھے, ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور وہ سادہ دل لوگ ہیں اور صاف دل لوگ ہیں. وہ ربیوں سے وہ بندگین سے وہ سوال کرتے تھے اور وہ ہندی رنگ میں ان کا جواب دیتے تھے, لیکن دلوں کو مطمئن کرنے والے جواب نہیں دیتے تھے. نتیجہ تن وہ سوال کرتے رہتے تھے اور ان کی تصویر یہاں مرکز میں یہ پیش کی جاتی تھی کہ وہ بڑے مترز ہیں اور ان کے دل میں پورا اطمینان نہیں ہے, خلافت سے وابستگی نہیں, اس قسم کے مسائل میں ان کی سوچ ٹیڑھی ہے. بالکل جھوٹ اور بالکل بے بنیاد بات تھی. چنانچہ جن لوگوں کو مترز بنا کر پیش کیا جاتا تھا جب میں ان سے ملا ہوں اور چند دن ان کو ساتھ صحبت رہی تو میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی فضائی اور عاشق سلسلہ ہے. یہاں تک کہ بعض دفعہ ایسا سلوک ان سے کیا گیا منافق بنا کر کہ اگر کسی اور قوم کے لوگ ہوتے تو شاید وہ مرتد ہو جاتے, بھاگ جاتے اس جگہ کو چھوڑ کر یا جماعت سے تعلق میں کمی پیدا کر دیتے. لیکن مسلسل سر جھکا کے انہوں نے امیروں کی اطاعت کی ہے اور مبلغین کی باتوں پر سر تسلیم خم کیا ہے, کہیں بھی کوئی باغیانہ روش اختیار نہیں کی. لیکن جو بات سمجھ نہیں آئے گی وہ پوچھے گا انسان, اگر نہیں پوچھے گا تو بیماری دل میں بن جائے گی. اس لیے ان کی صاف گوئی کو بدقسمتی سے منافقت سمجھا گیا یا ایک موترز کی عادت بنا دیا گیا کہ گویا ایک موترز ہے, اس کو عادت ہے ہر بات پہ اعتراض کرنے کی. تو اس سے مجھے مزید اس بات کی شہادت ملی کہ خدا تعالیٰ خلیفہ وقت کو جس طرح بات سمجھانے کی توفیق عطا فرماتا ہے محض علم سے یہ توفیق نہیں مل سکتی. اور پھر اس محبت اور تعلق کی وجہ سے جنہوں نے بیان کیا ہے, بات سمجھنے کے لیے بہتر ماحول پیدا ہو جاتا ہے. ایک ہی بات اگر ایسے رنگ میں کی جائے, یعنی ایسی حالت میں کی جائے کہ جو بات سننے والا ہے اس کو گہری محبت نہیں ہے, تو اس بات کا ایسا اثر نہیں پڑ سکتا. اگر غیریت ہوگی اس میں تو اور بھی زیادہ وہ بات اثر میں کمزور ہو جائے گی. اگر بدزنی پیدا ہو جائے تو وہی بات بالکل بے اثر ہو جائے گی, بلکہ بسا اوقات الٹا نتیجہ پیدا کرتی ہے. اس لیے بعض علماء نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو خلاصہ پیش کر دیا ہے وہی کافی تھا, اتنی نئی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور ان کے لحاظ سے ہم کسی لحاظ سے کم نہیں ہیں, ہم خود یہ باتیں بیان کر سکتے ہیں. ان کو اس بات کا تصور بھی نہیں کہ خلیفہ وقت کو ریپلیس نہیں کر سکتے. جماعت کی زندگی کی روح خلافت میں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا خاص سایہ ہے اس منصب پر. اس لیے ایک آدمی خامیری سارا علم ہو عقیل ہو, اس سے بحث نہیں ہے. منصب خلافت کو خدا تعالیٰ نے ایک برکت بخشی ہے, اور اس کے ساتھ جماعت کا ایک ایسا تعلق پیدا کیا ہے جو لامثال ہے. ساری دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اس لیے علم کافی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو ریپلیس کر سکے, اس کی جگہ لے سکے. تو بعض مولوین کو میں نے دیکھا ہے وہ بہتر علم کی وجہ سے شاید یہ کمزوری دکھا رہے تھے یا دکھا رہے ہیں. چنانچہ جامعہ کے متعلق میں نے یہ ہدایت جاری کی کچھ عرصہ پہلے کہ دنیا میں جتنے بھی جامعہ ہیں ان میں ایک گھنٹہ باقاعدہ لیکچر کا رکھا جائے, جس میں نئی کیسٹس ان کو وہ کیسٹ سنائی ہے جو مختلف مسائل میں سوال جواب کی مجالس میں تیار کی گئی ہیں, اور جس طرح میں چاہتا ہوں مسائل دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں اسی طرح وہ ہمارے طلبا تیار ہوں اور وہی زبان سیکھیں, وہی طرز اختیار کریں. اس میں دینی پوری توجہ نہیں دی گئی, بلکہ ایک جب تو مجھے ایک جامعہ کے پرنسپل صاحب کی طرف سے اطلاع ملی کہ خطبات تو طلبا سنتے ہی ہیں, اب آپ کی ہدایت مل گئی ہے تو ہم کلاس میں سنانا شروع کر دیں گے. وہ بڑا احسان ہو گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے شوق ہے کہ میرے خطبے پڑے جائیں. نعوذ باللہ من ذالک, میرے تصور میں بھی ایسی کوئی بات نہیں. مجھے میں جانتا ہوں کہ خدا نے جماعت کی ذمہ داری مجھ پہ ڈالی ہے, اس لیے جو جس رنگ میں تربیت کرنا چاہتا ہوں اسی رنگ میں ہونی چاہیے. جب خدا میرے بعد کسی اور کو خلیفہ بنائے گا تو پھر اس کے اوپر ذمہ داری ہوگی. لیکن علماء کا یہ کام نہیں ہے, خاص کتنے بڑے پروفیسر ہوں, کہ وہ ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں. جتنی ذمہ داری ان پر ڈالی جائے وہ ادا کریں. لیکن جب میں چاہتا ہوں کہ براہ راست جماعت کی تربیت کروں, بیچ میں کوئی دوسرا نہ پڑے, اور خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ انتظام مہیا فرما دیا ہے, تو کسی کا کوئی حق نہیں کہ بیچ میں روک پڑے. اور جہاں تک علمی بحثوں کا تعلق ہے, ایک ہی دلیل کو مختلف رنگ میں پیش کیا جا سکتا ہے. ایسے علماء میں جانتا ہوں ان کو بہت ٹھوس علم ہے, بڑے حوالے یاد ہیں, لیکن وہ منہ تو بند کرا سکتے ہیں, دل نہیں دیکھ سکتے. ان کی طرح میں خشکی ہے. خالی علم تو کبھی دنیا میں انقلاب نہیں برپا کیا کرتا. کس رنگ میں بات کر رہی ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے. دلیل ہرگز کافی نہیں ہے دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے. دلیل کے ساتھ دل جیتنے کا انداز چاہیے. ایسا انداز چاہیے کہ بات سمجھانے کی جان توڑ کی کوشش کی جائے, نہ کہ منہ بند کرانے کی. اس لیے وہ سارے علوم جو دنیا میں ویسے موجود ہیں, تحریری طور پہ بھی موجود ہیں اور ذہنوں میں بھی حصے ہیں, وہ کافی نہیں ہیں. خدا تعالیٰ اپنے فضل سے ایک علم کلام بخشا کرتا ہے ان لوگوں کو جن پر ذمہ داری ڈالتا ہے. حضرت مسلم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کلام دیکھیں, وہی دلائل ہیں جو آج آپ بھی پیش کر سکتے ہیں. لیکن حضرت مسلم محمد علیہ الصلوۃ والسلام جس رنگ میں پیش فرمائے ہیں, آج تک ان کی حکومت میں کوئی کمی نہیں ہے. زمین آسمان کا فرق ہے, وہ تحریری اور ہے, وہ زبانی اور ہے, اور سارا زور اس میں دل جیتنے پر اور اپنوں کو سمجھانے اور قائل کرنے پر ہے. ہر رنگ میں آپ نے بات بیان کی ہے, جیسا کہ خود فرمایا جس رنگ میں جس ڈھب سے کوئی سمجھے بس وہ آ گئی ہے. تو وہ ڈھب رات آ کیا کرتا ہے, وہ ان سے نہیں آیا کرتے. ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے پہلے کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے طرز کلام میں فرق ہے. میں عالم ہوں, میں جانتا ہوں دین و علوم کو, اور میں تو جس اسلام پر جو اعتراض کرتا اس کو دو قدم نہیں چلنے دیتا, سمو بند کرتا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام وہی بات اتنے طریقوں سے بیان کرتے ہیں کہ شاید اس رنگ میں وہ سمجھ جائے, شاید اس رنگ میں کوئی سمجھ جائے. منہ بند کرنے کے لیے نہیں بلکہ عقلوں کو پوری طرح مغلوب کرنے کے لیے بات کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں بعض دفعہ لمبے چکر ہوتے ہیں, لیکن ان چکروں میں لمبے رستے اختیار کیے جاتے ہیں بات سمجھانے کے. لیکن ان لمبے رستوں کو اختیار کرنے کے بعد مخاطب پوری طرح گھیرے میں آ جاتا ہے, کوئی اس کے پاس جواب نہیں رہتا پھر کہ جنت پر قائم رہتے ہوئے اس مضمون کو سمجھنے سے انکار کر دے. یہ قدر کلام ہے, اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کلام 1400 سال میں قرآن کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک انقلابی علم کلام ہے. اس کی کوئی مثال آپ کو پہلے علم کلام میں دکھائی نہیں دے گی. تو اسی طرح خدا تعالیٰ خلفاء کو بھی وقت کی ضرورتوں کے مطابق ایک علم کلام بخشتا ہے. چنانچہ میں نے اس نیت سے کہ جو تجربہ تک میں نے دیکھا ہے, بڑے بڑے دشمن متصب لوگ بھی سامنے آئے جب پیار سے محبت سے تفصیل سے بات سمجھا کے ان کو بتائی گئی تو ان کے چہرے بدل گئے. بالکل اس افریقہ کے بارے میں بھی ہوتا رہا ہے, اور بلکہ بعض لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اتنی جلدی ایسی تبدیلی پیدا ہوئی ہے, ہم بیان نہیں کر سکتے تھے. میں چاہتا تھا کہ اس طرز پر مبلغین کی تربیت ہو, اور وہ سوال جواب جو مختلف موضوعات سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کو باقاعدہ ایک گھنٹے کے طور پر پڑھائے جائیں. لیکن بعض اساتذہ سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کا تو حق ہے کہ وہ جس طرح سمجھیں, خود علم دیں, خلیفہ عباس کا حق نہیں ہے وہ اپنی زبان میں طلبا کو پڑھا سکے, گویا کہ یہ اس کی انانیت ہے یا اس کے نفس پرستی ہے. نعوذ باللہ من ذلک. ان لفظوں میں تو وہ نہیں کہتے, لیکن جس رنگ میں ملائمت سے بات کرتے ہیں اس کا آخری نتیجہ یہی نکلتا ہے. بعض مبلغین اپنی سستی کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے, انہیں کوئی انانیت نہیں, کوئی علم کا روب نہیں ہے, اپنا ہر علم کا غم نہیں ہے, لیکن سستی کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ وہ جماعت کو محروم رکھ رہے ہیں. چنانچہ افریقہ کے دورے کے بعد مجھے اور بھی زیادہ شدت سے اس بات کا احساس ہوا ہے. مرکزی نقطے بات کے یہ پہنچا دو, حالانکہ بات کے مرکزی نقطے اس لباس میں لپیٹ کے جب تک نہ پہنچائے جائیں جو ان کے لیے موضوع ہے, اس وقت تک وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. ایک ہی بات کہی جاتی ہے, سچ بولو. ہر مقرر, ہر خطیب اٹھ کے ایک نہیں صرف کہتا سچ بولو. وہ سچ بلوانے کے لیے کئی جتن اختیار کرتا ہے, محنت کرتا ہے, سوچتا ہے کہ کس بات کا اثر زیادہ پڑے گا, کس سے سچ کی محبت پیدا ہوگی, کس بات سے سچ کی محبت پیدا ہوگی, کس طرح جھوٹ کو زائل کرنے کے لیے, اس سے نفرت پیدا کرنے کے لیے مضمون کو سجا کر بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے. وہ سمجھتے ہیں چیزیں زوائد ہیں, اور بنیادی بات پہنچ گئی, بس ٹھیک ہے سچ بولو. سچ بولیں گے لوگ, قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے سچ بولو, آپ کے کہنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اس سے پہلے سارے انبیاء یہی کہتے آئے ہیں کہ سچ بولو. جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بلوایا ہے, قرآن کریم کی تفسیر میں ایک نمونہ دکھایا, پھر بڑے پیار سے محبت سے لوگوں کو سمجھایا, اس کا اثر بالکل اور تھا. اسی طرح وقت کے لحاظ سے سچائی ہر قسم کے نئے ابتلاؤں میں سے گزرتی ہے. زمانے کے اثرات ہوتے ہیں اسی خوبی پر جو پہلے کئی ابتلاؤں سے گزر کے بچ کے یہاں تک پہنچی ہوتی ہے, یا قریب المرگ پہنچ ہو جاتی ہے. اس وقت کو خدا جن لوگوں کے سپرد کام کرتا ہے پھر ان کو سمجھاتا ہے کہ اس خوبی کو زندہ کرنے کے لیے, زیادہ ذہن نشین کرنے کے لیے, نئے زمانے کی ضرورتوں کے پیش نظر یہ رنگ اختیار کیے جائیں, اس طرح یہ بات پیش کی جائے. اس لحاظ سے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, سارے عالم کی جماعتوں کو ضرورت ہے, افریقہ کوئی نہیں, اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ گزشتہ جو خطبات کا سلسلہ ہے وہ اگلے سال کے شروع ہونے سے پہلے جماعتوں تک پہنچ جائے. کیسٹس ضروری نہیں ہیں, اگرچہ کیسٹس کے ذریعے آواز کا ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے جس میں زیادہ محبت کے جذبات ابھرتے ہیں اور انسانی ذہن زیادہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. मगर आवाज जरूरी नहीं है और हर शख्स के बस में भी नहीं है कि कैसेट सुई सुनता रहे, इसलिए तहरीर में भी आने चाहिए। दुनिया की तमाम ऐसी जुबानों में जहां अहमदी उन जुबानों के सिवा दूसरी जुबान नहीं समझ सकता, तर्जमे होने चाहिए और उन तक बात पहुंचनी चाहिए। उससे एक आलमी वहदत पैदा होगी और एक जैसा किरदार पैदा होगा हर जगह। इस पहलू से मैंने देखा है कि अफ्रीका में एक और काम की भी जरूरत है और बाकी जमातों को भी इस लिहाज से मुतलब रहना चाहिए। मुख्तलिफ कौमों में बाज मुआशरे उन्होंने विरसे में पाए हैं, उन मुआशरों की इसलाह के लिए बाज दफा फौरी इकदाम की जरूरत पड़ती है, बाज दफा हिकमत के साथ रफ्ता रफ्ता उनको प्यार से एक नई तर्ज मुआशरत की तरफ ले जाना पड़ता है। अफ्रीका में गुज़श्ता मुबल्लिग़ीन ने बड़ी मेहनत की है और बड़ी अज़ीम-ए-शान कुर्बानियां दी हैं, उनके नेक असरात हर जगह मौजूद हैं। जिस तरह चलने वाला नक्शे पापी से छोड़ जाता है, वो नकुशे पा छोड़ आए हैं और हर जगह जाकर मुझे अंदाजा हो जाता था कि कौन सा सिलसिले का मुबल्लिग़ था, वो 50 साल पहले आया था, क्या क्या खूबियां पैदा कर गया है। और उसके बरक्स बाज़ दफा तकलीफ के साथ ये भी महसूस होता था कि कौन कौन से खला पीछे छोड़ गया है और उनकी तरफ तवज्जो करने की तौफीक मिलती रही। उससे मुझे ये ख्याल आया कि सारी दुनिया की जमातों को इस बारे में मुतनब्बे करना चाहिए कि मुआशरे अगरचे मुख्तलिफ हैं दुनिया के लिहाज से, मगर जहां जहां मुआशरा दीन के साथ मिल जाता है, बाद ऐसी जगह हैं जहां मुआशरा और दीन दोनों मिल जाते हैं, उस हिस्से को हम इस्लामी मुआशरा कहेंगे और वहां गैर मुआशरे को रद्द करना जरूरी है। बाज मुआशरे के ऐसे पहलू हैं जिनका जिनके दीन के साथ जिनके साथ जिनकी दीन के साथ कोई कदर मुश्तरक नहीं है, मासूम बाज बातें हैं, कौमों में रिवाज हैं, वो चलने दें, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां किसी कौम का मुआशरा दीन की हदूद में दखल दे, वहां उस मुआशरे के रंग बदलने होंगे और दीन का रंग उन पर गालिब करना होगा। इस पहलू से मैंने देखा है कि वहां बाज खला महसूस हुए और बाज जगह जरूरत से ज्यादा सख्ती इख्तियार की गई है बाज चीजों में, इसलिए वहां अजीब किस्म की खिचड़ी नजर आई है। बाज खूबियां जो रफ्ता रफ्ता पैदा करनी चाहिए थी, उनसे कुछ कुछ गफलत हुई और बाज बातों में हद से ज्यादा तशद्दुद इख्तियार किया गया है। गोया के वहां की जमात और है और बाहर दुनिया की जमात और है, वहां का इस्लाम और है और बाहर का इस्लाम और है। शरी उमूर में जो चीजें मना हैं वो हर जगह बराबर मना है, जिन चीजों की इजाजत है उनकी हर जगह बराबर इजाजत है, जो मकरूहात हैं वो हर जगह मकरूह रहेंगी, उनको हराम नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन अफ्रीका में जाके मैंने देखा कि बाज ऐसी चीजें जो हराम नहीं थी मकरूह थी उनको हराम करार दे दिया गया, और बाज आदतें जो बद हैं जिनकी इस्लाह की तरफ तवज्जो होनी चाहिए थी उनको नजरअंदाज कर दिया गया। और बाज जगह खुदा तआला के फज़ल से बहुत से अमूर में कोशिश हो रही है और तब्दीली ऐसी है जो अचानक पैदा हो नहीं सकती। मसलन पर्दा है, वहां बाज इलाकों में औरतें बिल्कुल नंगी फिरती हैं, उनके अंदर वो एहसास ही नहीं है शर्म का, ना मुआशरा उसको बुरी बात समझता है, और मर्द औरत के खिला के मामले में बहुत ही ज्यादा बेहतियातियां हैं और रवायतें ऐसी हैं जो इस्लाम के लिहाज से नाकाबिले कबूल हैं। उन उमूर में मुबल्लिग़ीन ने मेहनत करके अहमदी औरतों की हालत काफी बदली है, जिनको आप अगर उनको वीडियो में आप उनके हालात देखेंगे, वो औरतें किस तरह आ रही हैं, जलसों में शरीक हो रही हैं, इस्तकबाल में खड़ी हैं इधर उधर, तो बाद अहमदियों के दिल में ख्याल आएगा कि अच्छा ये पर्दा है, इन औरतों को किसने इजाजत दी थी। हालांकि वाकया यह है कि जिन लोगों से वो निकल के आई हैं उनके मुकाबले पर तो जमीन और आसमान का फर्क उनमें पड़ चुका है। वो सारी अहमदी औरतें गैर अहमदी औरतें भी बीच में होती थी, ईसाई भी होती थी, इसलिए जहां आपको नुमाया नंग नजर आएगा या पर्दे के लिहाज से बिल्कुल बेहतियाती दिखाई देगी, वहां यकीन करें कि वह अहमदी औरतें नहीं हैं। अहमदी औरतों में उनका लिबास ढका हुआ है सारा, कोई नंग उनमें आपको दिखाई नहीं देगा, सब ने सरों पर चादरें ओढ़ी होंगी, और सफेद लिबास हो या दूसरा लिबास हो, इतना नुमाया फर्क है गोया कि दो मुख्तलिफ कौमें हैं, बाकी अफ्रीका और कौम से ताल्लुक रखता है और अहमदी अफ्रीका और कौम से ताल्लुक रखता है, जबकि बाकी दूसरे मुसलमानों में वो तहजीब नहीं आई। तो تو یہ ساری ہمارے مولمین کی محنت کا پھل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا اور بہت ہی نمایاں پاکیزہ تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، لیکن ابھی اس رستے پر سفر کرنا باقی ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ منزل آخری پہنچ گئی ہے ان کی، لیکن کوئی باہر کا آدمی ان کو دیکھے اور یہ سمجھے کہ وہاں کام ہی کچھ نہیں ہوا تو اس کی بڑی سخت غلط فہمی ہوگی. جا کے آپ باقی افریقہ کو دیکھیں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا کام ہوا ہے، اور اس سے زیادہ تیز کام کرنا ممکن ہی نہیں تھا، نہ ابھی ممکن ہے، کیونکہ وہاں کا جو معاشرہ ہے، وہاں کے اقتصادی نظام، اس میں عورت کو اتنا کام کرنا پڑتا ہے باہر آ کر کہ ہرگز اسلام کا یہ تقاضا نہیں ہو سکتا کہ عورت کو دھکیل کر کمروں میں بند کر دو اور روزمرہ کی جائز ضروریات سے محروم کر دو. لیکن ہماری قوم میں، یعنی ہماری قوم سے مراد ہے پاکستانیوں میں خصوصاً اور ہندوستانیوں میں بھی، کچھ نظر کی تنگی پائی جاتی ہے. بعض لوگ بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، بعض بڑے دخیانوسی رہتے ہیں، اور دوسرے کی ذرا سی کمزوری کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے، اپنے اندر خاکتی بھی کمزوریاں ہوں. تو افریقہ کو ان کی تنقید سے بچانے کی خاطر میں یہ بات سمجھا رہا ہوں. اس تنقید میں زبان جلدی نہ کھولیں، ان عورتوں کی بڑی عظیم شان قربانیاں ہیں، حیرت انگیز پاکیزہ تبدیلیاں ہیں. وہاں کے معاشرے میں جو جنسیات کا تصور ہے آپ لوگ یہاں سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے باوجود ان احمدی خواتین نے جو پاک تبدیلیاں پیدا کی ہیں وہ ان کے چہرے بشرے سے ظاہر ہے کہ وہ نیک اور صاحب عصمت عورتیں ہیں. اس لیے ان کو باہر دیکھتے ہوئے یا کبھی وہ استقبال میں جوش میں آ کر بالکل بے قابو ہو جاتی ہیں اور نعرہ ہے تکبیر مردوں سے زیادہ جوش سے بلند کرتی ہیں، تو باہر سے بیٹھا ہوئے مولوی کہے گا کہ لو جی یہ دیکھ لو یہ کیسا پردہ ہے، اتنے زبردست نعرے لگا رہی ہیں. نعرہ تکبیر میں تو کوئی نقصان نہیں ہے. اگر ہمارے معاشرے میں یہ بات نہیں تھی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ باہر اگر کوئی عورت نعرہ تکبیر بلند کرے یا دین کی محبت میں بے قابو ہو جائے تو اس کو آپ نعوذ باللہ بے حیا سمجھیں یا بے پردہ سمجھیں. ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بہت ان میں نیکی ہے، بہت خلوص ہے. اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سلسلے کے گزشتہ مبلغین نے 70-80 سال سے جو خدمت سر انجام دی ہے، یہ سب سے بڑا ان کا کارنامہ ہے کہ افریقہ کی عورت کی حالت بدلی ہے. انہوں نے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن جو کیا ہے وہ ہرگز نظر انداز کرنے کے لائق نہیں ہے. بہت ہی عظیم شان پاک تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، جبکہ عیسائیت نے تعداد جیتی ہے، نفوس حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نفوس کو پاکیزہ بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی. اتنا گند ہے عیسائی معاشرے میں، وہاں تعجب ہے کہ عیسائیت اس پر راضی کس طرح رہی. اس قسم کے خوفناک جرائم ہیں ان کی سوسائٹیوں میں قدیم سے چلے آنے والے، کہ کوئی مذہبی اگر وہ سچا ہو اور تقویٰ کے ساتھ خدا کے بندوں میں پاک تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہو، ان جرائم کو برداشت نہیں کر سکتا. یا وہ ان کو چھوڑنے پر مجبور کرے گا یا ان کو کہے گا تم ہمارے مذہب میں شامل نہیں ہو سکتے. لیکن عیسائیت نے تعداد کی خاطر، چونکہ وہ کالونائزیشن کے تابع، پاکیزہ تبدیلی کی بجائے نفوس میں دلچسپی رکھتے تھے، تعداد میں دلچسپی رکھتے تھے، ان کے ہر عیب کو اسی طرح قبول کیا، کوئی اس میں دخل نہیں دیا. چنانچہ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ اسی افریقہ میں، جو بظاہر آج کی دنیا کا افریقہ ہے، آج سے 5000 سال پہلے کی وہ شدید ظالمانہ روایات موجود ہیں جن کو آپ فرعون مصر یا اس سے پہلے کے زمانوں کے بادشاہوں کے ساتھ منسوب سمجھا کرتے تھے، آج بھی موجود ہیں. مثلا عیسائی افریقہ میں پیگنوں میں تو ہے ہی، عیسائی افریقہ کی میں بات کر رہا ہوں، ان میں بڑے بڑے ان کے لیڈر ہیں، وہ پیراماؤنٹ چیفس ہیں جو عیسائیت کے ستون سمجھے جاتے ہیں. وہاں ان کا سارا علاقہ ان کے تابع ہے، چرچ بھی جاتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ جب ایک چیف مرتا ہے تو اس کے پیروکار وہ سینکڑوں لوگوں کے سر جدا کر دیتے ہیں تن سے تاکہ چیف کے ساتھ دفن کریں. اور یہ جہالت ہے کہ اگر چیف جائے گا اگلی دنیا میں تو اکیلا تو نہیں جانا چاہیے اس کو، چیف کا کیا فائدہ اگر وہ اکیلا چلا جائے، اس کے خدمتگار ہونے چاہیے، اس کے ساتھ ایک پورا قافلہ ہونا چاہیے. جتنا بڑا چیف اتنے زیادہ سروں کی ضرورت پڑتی ہے. اور آج کل کی دنیا میں ہو رہا ہے، اور حکومتیں جانتی ہیں لیکن بے بس ہیں اور بالکل دخل نہیں دیتی. بعض حکومتوں نے آواز بلند کرنی شروع کی ہے اس کے خلاف، لیکن صرف نصیحت کی حد تک ہے. قانون بنے ہوئے ہیں لیکن اس لحاظ سے نہیں کہ ان پر عمل درآمد ہو. جن علاقوں میں یہ رسمیں جاری ہیں آج بھی جاری ہیں. بلکہ ایک واقعہ تو مجھے وہاں خدام نے بڑا دلچسپ یہ سنایا, دلچسپ بھی اور افسوسناک بھی, کہ ایک بڑا چیف مرا. اول تو چیف کے جب موت کے وقت قریب آتا ہے تو شہر خالی ہونے شروع ہو جاتے ہیں, لیکن وہ لوگ بھی بڑی ہوشیاری سے اس کو دباتے ہیں واقعہ کو, اور چھپائے رکھتے ہیں کہ چیف کی موت کا نہ پتہ لگے کسی کو, مگر خبریں نکل بھی جاتی ہیں, لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال ایک جگہ چیف جب مرا تو سینکڑوں آدمی نکل کھڑے ہوئے, ان کے خاص آدمی مقرر ہوتے ہیں, بڑی بڑی انہوں نے تلواریں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں, خاص قسم کی تلواریں چوڑے پھل والی جس کو بنگلہ دیش میں داؤ کہتے ہیں. تو جگہ جگہ چھپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی مسافر ملے, بچہ, بڑا, عورت, مرد, ان کو سر چاہیے, وہ ایک ہی وار میں سر جدا کر کے تو سر لے کر تن نہیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں, اور پھر وہ ان قبروں میں چیف کے ساتھ دفن کرنے کے لیے وہاں پیش کر دیتے ہیں. ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے وہ دفن ہوتے ہیں. مجال نہیں حکومت کی کہ ان معاملات میں دخل دے سکے. تو خدام چونکہ جماعت احمدی کی طرف سے اللہ کے فضل سے بہت ایکٹیو ہیں وہاں, انہوں نے ٹولیاں بنائی تاکہ اس ظلم کے خلاف لوگوں کو بچائیں اور دیکھیں کوئی شرارت کر رہا ہے تو اس کو روکیں. تو بڑی دلیری کے ساتھ ٹولیاں بنا کر شہر میں پھر رہے تھے, تو پتہ لگا ایک ان لوگوں میں سے نیا ایم ڈی ہوا ہوا بھی ایک داؤ لے کے کھڑا تھا کہیں چھپ کے لوگوں کو مارنے کے لیے. انہوں نے اس کو کہا تم ایم ڈی ہو کے یہ حرکت کر رہے ہو. اس کو اتنا وہ بےچارا نیا اور غیر تربیت یافتہ تھا کہ وہ اس کو جرم سمجھ ہی نہیں رہا تھا. اس سے بحث کر رہا تھا کہ اس میں کیا ہے, یہ تو ضروری ہے, رسم ہے. چنانچہ انہوں نے زبردستی اس کو پکڑ کے قید کر دیا, اور جب تک وہ چیز دفن نہیں ہو گیا, سر کٹنے بند نہیں ہوئے, اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے. تو اس قدر جہالت کی باتیں موجود ہیں, اور عیسائیت نے اس سے پوری طرح اس سے بے پرواہی کی ہے. اس لیے کہ ان کو تو روحوں کی آزادی کی بجائے روحوں کی غلامی پیش نظر تھی. وہ تو چاہتے تھے کہ کلونیلزم کے تابع ان کو ہر لحاظ سے جکڑ دیا جائے, اور اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ان کا کردار کیا رہتا ہے, ان کے اندر بے حیائی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے. اس پہلو سے جب میں نے مزید جائزہ لیا تو یہ مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ موجودہ دور میں ان کی اکثر جنسی بے راہ رہی پرانے افریقہ کی روایت نہیں ہے, بلکہ عیسائی جو کلونیلزم کے ساتھ عیسائیت گئی تھی اور مغربی تہذیب گئی تھی اس کا ورثہ ہے. انہوں نے وہاں آزادی کے نام پر بے حیائی پیدا کی, حالانکہ پرانے افریقہ میں اپنی لڑکیوں کی عصمت کی حفاظت کی طرف غیر معمولی توجہ دی جایا کرتی تھی. آپ پرانے افریقہ کی تاریخ پڑھیں, میں نے بعض ان کے اپنے افریقن سکالرز کی کتابیں پڑھی ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جو بعض بدرسمیں عورت کے ختنے کی اس قسم کی جاری ہوئیں, اس کے پیش نظر یہ بات تھی کہ عورت کی عصمت کی حفاظت ہو, اور اس معاملے میں بڑی غیرت رکھتے تھے. لیکن مغربی تہذیب جو عیسائیت کے ساتھ ساتھ وہاں پہنچی ہے, اس نے وہاں عیسائیت کے نام پر ایک آزادی دی, اور اس آزادی کے ساتھ جنسی آزادی کا بھی اعلان ہو گیا گویا کہ جو مرضی کرو کچھ فرق نہیں پڑتا. چنانچہ اکثر بے حیائیاں ان کو مغربی تہذیب نے عطا کی ہوئی ہیں, لیکن احمدی اللہ کے فضل سے اس کے مقابل پر بڑی جد و جہد کر رہے ہیں. میں نے جیسا کہ بیان کیا ہے, ابھی بہت ہی محنت کی اور ضرورت ہے, اور ہمارے مبلغین کو چاہیے کہ بچپن سے عصمت کی حفاظت اور عصمت کی جو خدا تعالیٰ نے ایک صفت عطا کی ہے عورت کو, اس کی عظمت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے وہاں کوشش کریں. اور یہی مضمون بعض دنیا کی باہر کی آبادیوں پر بھی اطلاق پاتا ہے, کیونکہ بے حیائی ہر جگہ پھیل رہی ہے. یورپ میں کم تو نہیں بے حیائی ہے, اور بلکہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمارے بھی بچے بچیاں غیر معاشرے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کے خیرات سے متاثر ہوتے ہیں. اس لیے افریقہ سے بات میں نے حاصل کی, لیکن وہ اطلاق دنیا میں ہر جگہ پا رہی ہے. خود ہندوستان اور پاکستان میں معاشرہ بڑی تیزی سے تباہ ہو رہا ہے. تو جیسا کہ وہاں ہمیں ضرورت ہے اس کے خلاف, ان برائیوں کے خلاف جہاد علم جہاد بلند کریں, باقی دنیا میں بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے. جو آپ افریقہ میں دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے وہاں زیادہ نظر آتا ہے کہ وہ لوگ بہت سادہ فطرت کے لوگ ہیں, اپنی بدی کو چھپانا جانتے ہی نہیں, بالکل کھلم کھلا وہ بے تکلفی سے بیان کرتے ہیں. خطوں میں بھی مجھ سے باتیں کرتے ہیں تب تو حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کس قدر سادگی سے پاک ساتھ گوئی کے ساتھ وہ اپنی باتیں بیان کرتے ہیں. باقی دنیا میں کہیں تہذیب کے نام پر کہیں کچھ اور روایتیں ایسی چل پڑی ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ اپنے حالت پر پردہ ڈالنے کی عادت ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے برائیوں کو خود بیان نہ کرو, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جب حد سے زیادہ یہ بات پیدا ہو جائے تو پھر وہ منافقت کی حد تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے یہ خرابیاں دنیا میں ہر جگہ ہیں, یہ خیال کر لینا کہ صرف افریقہ میں ہیں یہ غلط فہمی ہے. ان کے متعلق ساری دنیا کی جماعتوں کو کوشش کرنی چاہیے, اور یہ کوشش جوانی کے بعد ممکن نہیں ہوگی. جب بچے آپ کے جوان ہو جائیں پھر آپ ہزار کوشش کریں, بعض دفعہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں, پھر وہ آپ کی بات ہی سنیں گے. اس وقت تو اپنے جذبات میں مغلوب ہو چکے ہوتے ہیں. اگر آپ بچپن سے ایک تربیت کا پروگرام بنائیں اور بچپن سے ان کو بتائیں کہ یہ سب گند ہے, بےمانی چیزیں ہیں, آخر کار انسان کی روح کو تباہ کرنے والی ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت میں کمی پیدا کرنے والی ہیں. ماں باپ اگر بچپن سے تربیت کریں تو وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو اپنے گرد وہ خود وہ فصیل پیدا کھڑی کر لیتے ہیں جس کے ساتھ وہ ہمیشہ معاشرے کے مقابل پر محفوظ رہتے ہیں. ورنہ ماں باپ کے لیے یا مبلغین کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر دفعہ بچے کے جوان لڑکوں کے ساتھ یا لڑکیوں کے ساتھ پھریں اور ان کو ہر وقت برائی سے روکیں. اس لیے یہ عمر ہے بچپن کی جس میں آپ کو ابھی سے کام کرنا چاہیے. امریکہ میں بھی میں نے جیسا کہ بیان کیا پہلے بھی ایک دفعہ, بہت زیادہ برائی ہے, بلکہ وہ افریقہ کو بھی برائی ایکسپورٹ کر رہے ہیں کثرت کے ساتھ. بے حیائی کے اڈے وہاں کی فلم انڈسٹری میں بنے ہوئے ہیں, اور ساری دنیا میں جو گندی فلمیں, جرم جرائم کی فلمیں جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور گندی آتے ہیں ڈرگز وغیرہ کی, یہ افریقہ کو بھی اس وقت اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یورپ میں بکثرت یہ رجحان بڑھ رہے ہیں. تو ساری دنیا میں جماعتوں کو یہ محسوس معلوم کرنا چاہیے, یعنی یہ اچھی طرح زیر نظر رکھنا چاہیے اور ذہن نشین کرنا چاہیے کہ بڑے ہونے کے بعد آپ کے ہاتھ سے بچے نکل چکے ہوں گے, پھر بہت ہی مشکل کام ہے ان کو سنبھالنا. بچپن میں ان پر توجہ دیں, اور اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر بعد میں جب شکایت کریں گے اور ہمارے پاس آئیں گے کہ ان کا کچھ کرو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی تبدیلی کر دے تو کر دے, مگر بالعموم ایسے بچوں کو پھر سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. امریکہ میں میں نے دیکھا ہے بعض احمدی جو اچھی تربیت کر رہے ہیں ان کے بچے اس قدر مضبوط دیواریں بن جاتے ہیں اسلامی اقدار کے لحاظ سے کہ کوئی ان کے اندر نقب زنی نہیں کر سکتا, کوئی ان کے اندر نفوذ نہیں کر سکتا, بلکہ وہ جب جاتے ہیں اسکولوں میں نمایاں طور پر وہ اسلام کے علمبردار بنے رہتے ہیں, حالانکہ چھوٹی عمر سے انہوں نے یہ سیکھا ہوا ہے. تو آپ بھی چھوٹی عمر میں یہاں بھی سکھائیں, دنیا میں جہاں جہاں احمدیوں تک آواز پہنچے وہ بچپن کی طرف بہت توجہ دیں, ورنہ بہت ہی مشکلات ہیں ہمارے لیے. یورپ میں تو خصوصیت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے دن بدن مصیبتیں بڑھ رہی ہیں, جماعت اسلامی اقدار کو خطرات زیادہ سے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یورپ ہی کیا پہ منحصر نہیں, موریشس آپ چلے جائیں وہاں بھی یہی حال ہے, فجی آئی لینڈ چلے جائیں وہاں بھی یہ حال ہے. ایسی گندی تہذیب ہے اور اتنی دور مار کرنے والی تہذیب ہے کہ دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا انہوں نے, جہاں انہوں نے باقاعدہ منظم طریق پہ معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے کوششیں نہیں کی. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دجال کا اثر دنیا میں ہر شخص تک پہنچ جائے گا, اور جس جو اس سے مغلوب نہیں ہوگا اس کو دھواں تو دجال کا ضرور پھر بھی ملے گا. مطلب یہ ہے کہ کوئی کونا دنیا کا ایسا نہیں رہے گا جہاں اس بد تہذیب کے اثرات کسی نہ کسی رنگ میں نہ پہنچیں. چونکہ دجال کو قتل کرنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد ہے, اور پیشگوئیوں میں ہمیشہ سے یہی مقدر تھا, اس لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اکیلے کے سپرد ہے, آپ سب کے ہم سب کے سپرد ہے. اس لیے مغربی معاشرے کے خلاف ہمیں ایک عالمی جہاد کرنا چاہیے, اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بچپن سے ہوگا, بچپن کے بعد لیٹ ہو جاتے ہیں آپ, اور بہت سے بچے میں نے ضائع ہوتے دیکھے ہیں. جہاں بچے بڑے ہو جائیں وہاں پھر ان کو کم سے کم اتنا تو کریں کہ ان کو خداوند الانبیاء کے سپرد کریں, اور بچیاں ہیں تو ان کو لجنہ کے سپرد کریں. جو ماں باپ اپنے بچوں کو جماعت کی تنظیموں کے سپرد کر دیں ان کے لیے بھی پھر امکان رہتا ہے کہ وہ بچے بچ جائیں, لیکن جو نہ خود تربیت کرتے ہیں نہ ان کو تنظیموں کا مطیع بناتے ہیں, نہ تنظیموں سے ان کی وابستگی پیدا کرتے ہیں, بلکہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے تو تنظیموں سے بالا ہیں, کوئی ضرورت نہیں خدا ملائم جیا کا یہ قائد پتہ نہیں کیا حیثیت رکھتا ہے، ذہن کیسا ہے، فضول اجلاس ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، بچے تعلیم کیوں نہ حاصل کریں، پی ایچ ڈی کیوں نہ کھیلیں، فلاں بات میں کیوں نہ مغز ماری کریں جس سے ان کا مستقبل بن سکے. اس قسم کے خیالات کہیں یا نہ کہیں میں جانتا ہوں انسانی فطرت میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو جو بڑے ہو کر بچانے کا زمانہ ہے اس سے بھی وہ غفلت کر جاتے ہیں. اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ ساری دنیا میں جماعتیں ان دونوں امور کی طرف متوجہ ہوں گی، اور افریقہ میں خصوصیت کے ساتھ جیسا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں خدام الحمدیہ اللہ کے فضل سے ان معاملوں میں بڑی مستعد ہو چکی ہے. اور اس سے پہلے دور میں خدام الحمدیہ نے ایسا کردار نہیں ادا کیا تھا جو اب کر رہی ہے، اور ایسے اچھے مستعد خدام ہیں ان کے متعلق پھر انشاءاللہ میں کسی دن ذکر کروں گا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ افریقہ کے حالات تو اب جلد جلد بدلیں گے. ساری دنیا کی جماعتوں کو چاہیے کہ اپنے لیے بھی جہاں دعائیں کرتی ہیں خصوصیت سے افریقہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. میرا دل جانے سے پہلے سے بھی اس یقین سے بھرا ہوا تھا، لیکن اب تو بہت ہی زیادہ میں اس معاملے میں پورا مستحکم یقین رکھتا ہوں کہ دنیا کی تقدیر کا فیصلہ، اسلام کے مقابل پر ہار جیت کا فیصلہ یقین اسلام کی جیت ہوگی، افریقہ میں ہوگا. افریقہ میں وہ پہلا انقلاب برپا ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا اسلام کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جائے گی. اس لیے دنیا کی ساری جماعتوں کو خصوصیت سے افریقہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. سفر کے دوران بہت سے ایسے احباب فوت ہوئے یا خواتین فوت ہوئیں جن کے بزرگوں اور تعلق رکھنے والوں نے نماز جنازہ غائب کی درخواست کی تھی، لیکن سفر کے دوران وہ وقت پر پہنچی نہیں درخواستیں. اب یہ ایک فہرست ہے 16 مرحومین کی جن کے متعلق جن کی نماز جنازہ غائب عصر کی نماز کے مان بعد ہوگی. قمر الحق صاحب ابن شیخ نور الحق صاحب بجلی کے پول سے کرنٹ لگنے کے نتیجے میں نوجوان 22 سال کی عمر میں اس موقع پر وفات پا گئے. یہ ربا کے ہیں نور الحق صاحب، کافی معروف آدمی ہیں. مکرم عبداللطیف صاحب ظہور محروم اسی تھے، لاہور میں وفات ہوئی. مکرمہ سلیمہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم محمد صبغت اللہ صاحب آپ بنگلور. محمد صبغت اللہ صاحب خدا کے فضل سے بہت ہی فضائی عملی اور بارہا کئی کئی مہینے تک وقت کے لیے لندن تشریف لاتے رہے، اور بہت انہوں نے محنت سے کام کیا ہے. یہاں آ کر آنریری ورکرز میں ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے. ان کی اہلیہ کچھ عرصے سے بیمار تھیں، وفات پا گئی ہیں. مکرم چوہدری محمد اسماعیل صاحب یعنی یہ بنگلور سے اپنے خرچ پر آتے رہے ہیں، ہر سال آ کے مسلسل بعض ہزار 6 مہینے بعض ہزار 4 مہینے سر ٹھہر کے وہ خدمت دین کر کے واپس چلے جاتے رہے. کچھ نہیں دیکھا اور انگلستان کا، صرف آئے لندن کی مسجد میں بیٹھے کام کیا اور واپس چلے گئے. مکرم چوہدری محمد اسماعیل صاحب چک 45 مرڑ ضلع شیخوپورہ. مکرم ستار محمد صاحب آف میرا بھر کا آزاد کشمیر. ہمارے مبلغ سلسلہ فضل احمد صاحب شاہد رکن شعبہ تاریخ کے والد تھے. مکرمہ سلیمہ بیگم صاحب آف کلاس والا. مکرمہ والدہ صاحبہ ممتاز بیگم صاحبہ شکاگو. مکرم راجہ غلام مرتضی صاحب نصیرہ. مکرم چوہدری عبداللہ خان صاحب والا چک 43 جنوبی. مکرمہ رفیع بیگم صاحبہ اہلیہ محمد یوسف بھٹی صاحب عبداللہ پور فیصل آباد. مکرمہ تیفاں بی بی صاحبہ اہلیہ محترم برکت اللہ صاحب. یہ مرحوم نعیم الدین صاحب اشیر رائے مولا کی کھپی تھیں. مکرمہ رضیہ بیگم صاحبہ اہلیہ مرزا یعقوب بیگ مرحوم جلنگم. مرزا اسلم بیگ صاحب ہنسلو کی والدہ. مکرمہ فاطمہ بیگم صاحبہ مکرم محمد نواز صاحب مولانا وقف جدید کی خوش دامنہ. مکرم نذور احمد صاحب شکرانی بستی شکرانی بہاولپور. مکرمہ امت الحمید غنی صاحبہ، یہ ہمارے پروفیسر عبد الرشید غنی صاحب کی صاحبزادی، بالکل جوانی کے عالم میں بچے کی پیدائش اس سلسلے میں آپریشن ہوا، اس وقت وفات آ گئے. ان سب کی بشرا خانم صاحبہ، بن چودھری، یوسف علی صاحب، دارا مشرق، ان سب کی نماز جنازہ غائب، عصر کی نماز کے بعد باز ہوئی.
عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.